الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آج بھی مختصر تاخیر ہو گئی، مگر اس کی وجہ موجودہ مقامی حالات میں ہر ایک سے واضح ہوگی. گفتگو ہو رہی تھی نجاست و طہارت کے مسئلے پر، لیکن ضمناً مسجد کے مسائل بیان کرنا پڑ گئے، اس اعتبار سے فقہ کی گفتگو میں مسجد کے بارے میں گفتگو پہلی مرتبہ نجاست و طہارت میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً باقی مقامات پر بھی اس کا بیان ہوتا ہے، جس کی وضاحت میں گزشتہ درس میں کر چکا ہوں. تو اصل مسئلہ جس کی وجہ سے مسجد کی بات آ گئی وہ پہلے بیان ہوگا، اور اس کے بعد جو مسجد سے متعلقہ دوسرے احکامات ہیں وہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئیں گے. جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ صرف اتنا تھا کہ دنیا کی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی نجاست جب ہمارے علم میں آ جائے تو اسے دور کرنا واجب ہے. وہ نو چیزیں تھیں جن میں سے آج نئی چیز کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ بالکل نئی گفتگو ہے، اس لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ گزشتہ باتوں کا اعادہ یا ان کی تکرار کی جائے. تو بس پہلا مسئلہ مختصر ترین یہی ہے کہ جس سے یہ گفتگو پچھلی تقریر سے مربوط بھی رہے گی اور آج کی گفتگو نہیں بھی ہو سکے گی، کہ مسجد ان مقامات میں سے ایک ہے کہ جس کو بات کرنا واجب ہے اگر آپ کے علم میں یہ آ گیا، یہ نجس ہو گئی. لیکن ایک شرط یا ایک پابندی اس میں اور ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ مسجد نجس ہے تو اسے پاک کرنا، لیکن اس کے علاوہ مسجد کا نجس کرنا بھی حرام ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کی اب تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے مسجد کسے کہا جاتا ہے. مسجد اس مقام کا نام ہے کہ جسے کوئی شخص مسجد کی نیت سے وقف کرے. زمین کا کوئی ٹکڑا کہ جسے دنیا کے کسی انسان نے، بلکہ میں اس کو محدود کر دوں اختلافی مسئلہ، زمین کا وہ ٹکڑا کہ جسے کسی مسلمان نے اس نیت کے ساتھ وقف کر دیا، یعنی اپنی ملکیت سے نکال دیا، سارے مسلمانوں کے لیے عام کر دیا کہ یہاں پہ مسجد ہوگی، یہاں لوگ آ کے عبادت کریں گے. اب اس میں چاہے وہ زبان سے یہ کہے کہ میں اسے مسجد بناتا ہوں زمین کے ٹکڑے کو، یا زبان سے نہ کہے، فقط اس کی نیت یہ ہو اور وہ لوگوں کو اس میں عبادت کرنے کی اجازت دے دے تو وہ مسجد بن جاتی ہے. اور یہ مسئلہ تو ذہن میں رکھیے کہ جب مسجد بنے گی وہ اپنے مالک کی ملکیت سے نکل جائے گی. جیسے ہی کسی کی نیت ہوئی کہ میں اس کو مسجد بنا رہا ہوں، اور اس کے بعد اس نے اس مخصوص زمین کو مقرر کر دیا عبادت کے لیے، اب وہ آدمی ہی اس کا مالک نہیں رہا. اس کی مزید تفصیلات تو بعد میں آئیں گی، ابھی تو میں نے اس مسئلے کو بتایا اب اس لیے کہ اس کا نجاست کے مسئلے سے تھوڑا سا تعلق تھا. تو مسجد زمین کا وہ ٹکڑا کہ جسے مسجد کی نیت سے مقرر کیا گیا ہے. یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر کسی نے یہ نیت کی ہے کہ میں اس ٹکڑے کو، زمین کے اس ٹکڑے کو عبادت کے لیے رکھتا ہوں، تو اس سے مسجد نہیں بنتی، بلکہ مسجد کے لیے عبادت کی نیت نہیں بلکہ مسجد کی نیت ہونا چاہیے. مثلاً اپنے گھر میں انسان عبادت کے لیے ایک مقام مقرر کرے، یہ مستحبات میں سے ہے، لیکن اس سے وہ ٹکڑا مسجد نہیں بنے گا. یا مثلاً امام باڑے بھی ہمارے یہاں عبادتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، مگر وہ مسجد نہیں ہوں گے اور مسجد کے احکامات ان پہ نہیں آئیں گے. تو ان دو لفظوں میں فرق کو ذہن میں رکھیے گا. عبادت کے لیے کوئی جگہ مقرر کی جائے اس سے وہ مسجد نہیں بنتی بلکہ ارادہ ہی مسجد ہو. اب اس کی مزید تشریح تو وقت کے سلسلے میں آئے گی. نجاست سے اس مسئلے کا کیا تعلق تھا جو میں نے بیان کیا, اب آپ دیکھیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کو نجس کرنا حرام ہے. مسجد کسے کہیں گے؟ بنانے والے نے جو نیت کی تو ارادہ کیا. عام طور پر ہمارے یہاں مسجد کا تصور کیا ہے کہ ایک زمین ہوتی ہے, اس کے اوپر دیواریں, چار دیواریں قائم کی جاتی ہیں, ساتھ میں چھت ڈالی جاتی ہے, چھت کے اوپر مینار یا گنبد یا خالی چھت کو رکھا جاتا ہے. یہ پورا جو اسٹرکچر ہے, یہ پورا جو ڈھانچہ ہوتا ہے زمین سمیت, اسے مسجد کہا جاتا ہے. اور عام طور پر یہ مسجد ہے کیونکہ بنانے والا اسی نیت سے اس کو بناتا ہے. لیکن شریعت یہ کہہ رہی کہ ایک بنانے والے کی مرضی ہے, اسے اسلام نے اختیار دیا کہ چاہے تو اس طریقے سے مسجد بنائی گئی جو آپ نے سنا, کہ وہ زمین بھی مسجد کے لیے مقرر کرے, دیواریں بھی مسجد کی نیت سے بنائی جائیں, گھر بھی مسجد کی نیت سے بنائے جائیں, چھت بھی مسجد کی نیت سے ڈالی جائیں. لیکن اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ان میں سے کچھ نہ کرے, فقط زمین کے ٹکڑے کو کہہ دے کہ یہ مسجد ہے اور اسی طرح خالی چھوڑ دے. کہ جیسے آپ دیہاتوں یا گاؤں میں جائیں, یا یہ کہ سفر کے دوران شاہراہوں کے ساتھ بعض اوقات نمازیوں کے آرام کے لیے ٹکڑا بنا دیا جاتا, تو خالی زمین کو چاہیں تو مسجد بنا سکتے ہیں. صرف زمین مسجد ہے, باقی کوئی چیز مسجد نہیں. لیکن یہ جو میں نے بات کہی یہ تو پھر بھی سمجھنا آسان ہے. اب اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ نجاست طہارت کے مسئلے, یہ بھی کسی آدمی کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ باقاعدہ پوری عمارت بنائے مسجد نما, محراب ہو اور گنبد ہو اور مینار ہو اور باقاعدہ جیسے ایک مسجد ہوتی ہے, مگر نیت میں یہ رکھے کہ میں فقط زمین کو مسجد بناتا ہوں, دیواروں کو میں نے مسجد نہیں قرار دیا, چھت کو میں نے مسجد نہیں قرار دیا, جس بلڈنگ کا گنبد یا مینار مسجد نہیں ہے, جس بلڈنگ کا مطلب جو صحن ہے وہ مسجد نہیں ہے. یہ اختیار ہے اس آدمی کو کہ جو مسجد تعمیر کر رہا ہے, جو وقف کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کہے کہ میں نے زمین کو مسجد بنایا, دیواروں کو مسجد بنایا, مگر دیوار کے اندر والے حصے کو مسجد بنایا, باہر والے حصے کو میں نے مسجد نہیں بنایا ہے. جیسے یہ اس وقت بھی ہال ہے آپ کے سامنے, یہ کوئی بھی عمارت ہو تو دیوار کے دو حصے ہوتے, ایک اندر والا اور ایک باہر والا, کوئی یہ نیت کر سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ مسجد کی چھت کے جو اندر والا حصہ ہے یہ مسجد ہے, اور جو اوپر والا حصہ ہے, باہر والا حصہ جسے اردو میں کوٹھا کہا جاتا, چھت اندر والے کو اور اوپر والے حصے کو کوٹھا, اس کو وہ کہے کہ میں مسجد نہیں بنا رہا ہوں. یا یہ کہ یہ جو کورڈ ایریا ہے یہ مسجد ہے اور اس کے آگے جو صحن ہے وہ مسجد نہیں, ایک اختیار ہے بنانے والے کو, وہ جس طرح چاہے نیت کرے. بلکہ اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ اتنا بڑا ایک ہال بنایا اور اس نے کہہ دے کہ یہاں آدھے تک مسجد ہے اور آدھے کے آگے میں نے مسجد نہیں بنائی ہے, یہ بھی اس کی مرضی ہے, اسے اختیار ہے. یعنی اسلام یہ پابندی نہیں لگاتا کہ جب مسجد بنا رہے ہو تو پوری عمارت کو بناؤ, یا اگر مسجد بنا رہے ہو تو اس کی تمام دیواروں اور چھتوں کو مسجد بناؤ. نہیں, مسجد جو آدمی وقف کر رہا ہے, جو کنسٹرکشن کر رہا ہے, جسے تعمیر کرنے کا شرعی اختیار ہے, اس کی نیت کے اوپر ہے, جتنے حصے کو چاہے مسجد بنائے, جس کو چاہے مسجد نہ بنائے. اور اس کی اس نیت سے جتنے مسئلے بھی آپ سنیں گے آج سے لے کر آئندہ درس کے اختتام تک, وہ سب مسئلے منحصر ہوں گے, ڈپینڈ کریں گے بنانے والے کی نیت پر. اور اسی طریقے سے یہ بھی اس کی نیت پر ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں مکمل مسجد بناتا ہوں, زمین بھی مسجد, دیوار کا اندرونی حصہ بھی مسجد, بیرونی حصہ بھی مسجد, چھت کا اندر والا حصہ بھی مسجد, چھت کا اوپر والا یعنی کوٹھا بھی مسجد, صحن بھی مسجد, مینار بھی مسجد, گنبد بھی مسجد, وہ اتنا عام بھی کر سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے بارے میں اسلام نے کوئی خاص نشانی یا کوئی علامت یا کوئی حکم نہیں لگایا, بلکہ یہ سب بنانے والے کے اوپر چھوڑ دیا ہے. اسی اعتبار سے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بنانے والا مسجد بنائے اور عمارت کی پہلی منزل پہ بنائے یا دوسری منزل پہ بنائے، یعنی جو زمین ہے جس کے اوپر اس بلڈنگ کی بنیاد رکھی گئی وہ اس کو مسجد قرار نہ دے، اور جو چھت ہے اس کے اوپر پہلی منزل آتی ہے چھت سے کہے کہ یہاں سے مسجد شروع ہو رہی ہے، یہ سب درخت بنانے والے کی اپنی نیت پر منحصر ہے اور اسلام اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اب اس سارے مسئلے میں پابندی صرف ایک آتی، وہ پابندی یہ آتی ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے بنانے والے کو کہ وہ مسجد کے آنے والوں پہ کوئی پابندی لگائے، مسجد کی بلڈنگ اور عمارت میں پابندیاں لگا سکتا، آنے والوں پر پابندی لگائے کہ مثلا یہ مسجد فقط شیعوں کے لیے ہے یا فقط سنیوں کے لیے ہے، یا یہ مسجد فقط کراچی والوں کے لیے ہے باہر کے لیے نہیں ہے، یا یہ مسجد فقط میری فیملی کے لیے ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے، آنے والوں پہ پابندی لگانا جس کو اسلام قبول نہیں کرتا ہے، لیکن ایک اختلافی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس گفتگو میں اس کا تبصرہ بعد میں آئے گا، کیونکہ یہ نجاست اور طہارت سے متعلق نہیں، اور ابھی تک جو میں نے گفتگو کی یہ سب نجاست اور طہارت سے متعلق ہے، کیونکہ بنانے والے نے جس کو مسجد بنایا ہے اس میں مسجد کا مسئلہ چلے گا کہ اس حصے کو نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب، اور بنانے والے جس حصے کو مسجد سے باہر رکھا چاہے وہ دونوں بالکل ملے ہوئے ہیں، مثلا یہ حال بنانے والے نے نیت کی کہ جو پہلا پلر ہے یہاں تک مسجد، اس سے آگے مسجد نہیں، تو اب مطلب یہ کہ پہلے حصے میں اگر کوئی جنوب آدمی آ جائے تو گناہ کرے گا، یہاں پہ کوئی نجاست لگ جائے تو وہ غلط ہے، اور اسی سے بالکل ملا ہوا حصہ وہاں پہ جنابت میں جا سکتے ہیں، اس کو نجس کر سکتے ہیں، نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب نہیں۔ یہ سارا مسئلہ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ نجاست اور طہارت کی گفتگو کو سمجھنا آسان رہے۔ اچھا اب اس کے اندر ایک مسئلہ اور آئے گا، جب بلکہ زیادہ یہی مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں جو اب آ رہا، وہ یہ کہ اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس بنانے والے نے جو اس مسجد کو بنایا کس نیت سے بنایا، اب دیکھیے کراچی کے اکثر مسجدیں ہمیں کیا پتا کہ بنانے والے ہیں اس کی دیوار کے کس حصے کو مسجد میں داخل کیا اور کس کو مسجد سے باہر سمجھا، ہمیں تو اس کی نیت نہیں معلوم، اب ہمارے لیے کیا مسئلہ۔ تو اس میں فتا دو مراحل میں حکم دیتی ہے، پہلے یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کو بنانے والے کی نیت معلوم نہ ہو لیکن کسی نشانی سے کسی قرینے سے کہ حالت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا کہ کس کو اس نے مسجد بنایا ہوگا اور اس کو اس نے مسجد نہیں بنایا ہوگا، بطور مثال کہ ہم نے یہ دیکھا کراچی کی ایسی مسجدیں ہیں، ہم نے یہ دیکھا تو بنانے والے نے مسجد بنائی ہے فرسٹ فلور پہ، تو اب یہ پہلی منزل پہ مسجد کا بنانا ایک نشانی بن رہا ہے کہ جو گراؤنڈ فلور ہے جو نیچے کی دکانیں ہیں یا مکانات ہیں اس کو اس نے مسجد نہیں قرار دیا ہوگا، اب یہ اندازہ ہم کو ہو رہا ہے اس عمارت کی حالت کو دیکھ کر کہ اگر وہ نیچے کو مسجد بناتا تو اس میں یہ دکان نہ بناتا، یہ مکان نہ بناتا، اس طرح کے انتظامات نہ کرتا، تو اب ہم کو نیت نہیں معلوم لیکن حالت کو دیکھ کے شہر کے ماحول کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا، اس لیے اب نچلی منزل پہ جو دکان ہے یا مکان ہے وہاں بیٹھ لیں کوئی نجاست گر جائے کسی نجاست کو دیکھ لیں تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، یا اسی سے بالکل برف نہ پڑا کراچی کے بعد شیعہ مساجد میں ہے جگہ کم ہونے کی وجہ سے افسن مسجد جو ہے زمین پر اور پہلے منزل پر فرسٹ فلور سے ایک امام کے لیے مؤذن کے رہنے کے لیے کمرہ بنا دیا، اس کے رہائش کا انتظام کر دیا، تو اب یہ کمرے کا مسجد کی چھت سے بنا یہ خود ایک قسم کی نشانی بن رہا کہ واپس نئے بنانے والے نے اس مسجد کو فقط اندر کی چھت تک رکھا ہے، اس کے اوپر کی چھت کو مسجد نہیں سمجھا ہوگا، ورنہ کبھی اس طرح سے کوئی اس نے کوئی کنسٹرکشن نہ کرتا، کوئی کمرہ وغیرہ نہ بناتا۔ اسی طریقے سے کراچی کے اور مسجدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بات کریں کہ مثلا مسجد تو بہت بڑی ہوتی ہے، ایک مسجد میں کمرہ بناتے ہیں پھر ایک صحن بناتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی خالی جگہ چھوڑ کر ایک بہت بڑی باؤنڈری وال بنا دی چار دیواری، خصوصیت سے جو شہر سے کچھ فاصلے پر مسجدیں جو بعد میں بنی ہیں جب زمینیں الاٹ ہو رہی تھی اس میں آپ کو اکثر یہ نظر آئے گا، تو اب وہاں پہ یہ حالت دیکھ کے ایک اندازہ ہو جاتا کہ جو بہت بڑی باؤنڈری باہر بنائی گئی یا یہ کہ مسجد کا صحن جہاں ختم ہوتا ہے اور وہ جو سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں جس سے کو مسجد میں نہیں رکھا گیا ہوگا، یا وضو خانے کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا کہ یہ وضو خانہ جو ہے مسجد سے باہر, جسے کہتے ہیں شریعت میں قرینہ, نشانی یا ظاہر حال, کہ مسجد کی حالت کو دیکھ کے ایک اندازہ ہو رہا کہ کھلا حصہ مسجد میں نہیں ہوگا اور کھلا حصہ یقیناً مسجد میں ہے. جیسے کراچی کے ماحول میں ابھی تک تو کوئی ایسی مسجد میرے مشاہدے میں نہیں آئی کہ جہاں ایک ہی ہال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو, جبکہ سب کی کنسٹرکشن ایک طرح سے ہوئی. یعنی مسجد کے آپ ہال میں داخل ہو تو پھر یہ پتا چلے کہ نہیں ایک حصہ اس کا مسجد بنایا, ایک حصہ مسجد نہیں بنایا. تو یہاں پہ اگر آپ مسجدوں میں چلے جائیں تو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یہ پوری کی پوری جو چھت کے نیچے جو کمرہ ہے, ہال ہے, یہ پوری جگہ یہ مسجد ہوگی. تو یہ نشانیاں, لیکن اگر ان نشانیوں سے بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے, اب آ رہا ہے سب سے اہم اور سب سے زیادہ کام آنے والا مسئلہ. کہ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ جو مسجد کی عمارت, اس کے بارے میں اگر پتا چل گیا کہ بنانے والے کتنے کو مسجد بنایا ہے, کتنے کو مسجد نہیں بنایا, تو بات بہت آسان. دوسرا یہ تھا کہ نہیں بنانے والے کی نیت معلوم نہیں ہو رہی, لیکن اس عمارت کے کنسٹرکشن بناوٹ کے طریقے سے, تعمیر کے طریقے سے اندازہ ہو رہا کہ پورا حصہ مسجد سے باہر ہوگا. اب جس اندازے کو بھی اسلام نے صحیح سمجھا ہے اور کہا ہے کہ جس کے بارے میں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ باہر ہے, اس کو نجس کرنا بھی جائز ہے اور صاف کرنا بھی واجب نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ نہیں کچھ اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا, اس صورت میں ہر مشکوک حصے کو مسجد سے باہر سمجھا جائے گا, ہر وہ حصہ جس کے بارے میں شک ہو رہا. مثلا صحن مسجد کا جو اس کے بارے میں اکثر شک ہوتا رہتا ہے لوگوں کو, شہر کے بارے میں, کہ یہ جو شہر ہے شہر کے اندر کی مسجدیں تو نہیں ہے لیکن شہر سے کچھ باہر کی مسجد. اب جیسے مثلاً محفل شاہ خراسان کے جو ایک مختصر سی مسجد ہے اس کے باہر ایک شہر, یا رضیا کی جو مسجد ہے اس کے باہر ایک شہر, یا اس طرح اس علاقے میں جتنی مسجدیں, نور ایمان ہو یا بدراب کی مسجد ہو یا سری ہو یا معصومین, ہر مسجد کے باہر ایک شہر ہوگا. اور لوگ جوتے بھی اس شہر سے پہلے اتارتے ہیں, شہر میں بھی جوتے پہن کے نہیں جاتے. لیکن اب یہ شک ہو رہا کہ یہ صحن مسجد کا حصہ ہے یا نہیں, تو اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ نہیں اس کو مسجد سمجھا گیا ہے تو خیر وہ مسجد مانا جائے گا, نجس کرنا حرام, پاک کرنا واجب. لیکن اگر کوئی اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا, اس اعتبار سے کہ کراچی کے عام مومنین کے جوتے اتارنے کے عمل کو ہم کوئی نشانی نہیں قرار دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں ناواقفیت زیادہ, تو اس شک کے عالم میں اگر واقعاً کوئی آتی شک کی حالت میں ہو, بالکل 50% چانس ہو کہ شاید مسجد ہو, 50% کی چانس ہو کہ مسجد نہیں ہے, اس صورت میں وہ اس کو مسجد نہیں سمجھے گا. اگر اس سے نجس ہو جائے تو اس پر بات کرنا واجب نہیں ہے, بلکہ نجس کرنے کی ذمہ داری یا گناہ بھی اس پر نہیں. یہ تو تھا ایک تمہیدی مسئلہ جسے ذہن میں رکھ کے اب آپ ساری گفتگو سنیں گے. اب آئیے اصل مسئلے کو شروع کریں کہ مسجد کی نجاست و طہارت کا اسلام میں کیا حکم ہے. اب مسئلہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ مسجد کو نجس کرنا حرام ہے اور اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب ہے. اب عام ایک مسجد, ایک عام مسجد کی بات ہو رہی ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے کہ مسجد کو نجس کرنا حرام, یعنی مسجد کی جو زمین فرش ہے اسے نجس کرنا حرام ہے, اور مسجد کی دیواروں کو نجس کرنا حرام ہے جو اندرونی دیواریں ہیں, اور مسجد کی چھت کے اندرونی حصے کو نجس کرنا حرام ہے, اور اگر چھت کے اوپر کوئی اور چیز نہ بنی ہو تو چھت کے اوپر کے حصے کو بھی نجس کرنا حرام ہے. یعنی یہ عام حالات میں اس کو تو اسلام نے مسجد سمجھا ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بنانے والے نے نیت کر کے حصے کو نکال دیا. یعنی شک کے عالم میں یہ چار چیزیں تو یقیناً مسجد ہیں, زمین, اندر کی دیوار, اندر کی چھت اور اوپر کی چھت, یہ عام حالت, ان کو تو یقیناً مسجد سمجھا جائے گا, اس لیے ان کا نجس کرنا حرام. اور اس میں ایک پانچویں چیز بھی آ جاتی ہے, وہ ہے مسجد کا ساز و سامان, جو یقیناً مسجد نہیں لیکن جب مسجد میں لا کے رکھ دیا گیا, مثلاً چٹائیاں ہیں, مسلے ہیں, یہ جو مسجد کا سامان یہ جو مسجد کے اندر آ گیا, اب یقیناً یہ مسجد نہیں ہے مگر مسجد کا سامان ہونے کی وجہ سے اس کا بھی وہی مسئلہ کہ اس کا نجس کرنا حرام ہے اور اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب. بالکل دو الگ الگ مسئلے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نجس کرنا حرام ہے اور پاک کرنا واجب، تو کہنا سمجھیں کہ اگر ہم نے نجس کیا تو ہم کو پاک کرنا، نہیں، پاک کرنے کا مسئلہ الگ ہے، وہ تفصیل انبری آ رہی ہے دو مسئلوں کے بعد. تو پہلا مسئلہ تو یہ بنا کہ مسجد کی زمین، اندرونی دیوار، اندرونی چھت اور اوپر کی چھت، اگر وہاں کچھ نہ بناؤ، خالی مسجد، ڈیٹیکٹر مسجد ہے، کوئی مکان وغیرہ، کوئی کمرہ وغیرہ نہ ہو، ان کا نجس کرنا حرام اور پاک کرنا واجب. یہ ہو گیا پہلا مسئلہ مکمل. اب اس میں مسئلہ آتا ہے باہر کی دیوار کا. یہ ذہن میں رکھیے کہ اب ساری گفتگو ہو رہی ہے اس مسجد کے بارے میں کہ جس میں واقف نے، وقف کرنے والے نے کوئی الگ نیت نہیں کی یا خاص نیت نہیں کی کہ میں دیوار کو مثلاً مسجد نہیں بنا رہا اور چھت کو بنا رہا، نہیں، اس نے عام طریقے سے مسجد بنا دی، اس کا یہ مسئلہ آ رہا. اسپیشل کیس پہلے بتا دیا گیا کہ اس میں کیا حکم ہوگا. اب آئیے باہر کی دیوار کا مسئلہ. باہر کی دیوار کا مسئلہ بڑا اہم اس اعتبار سے کہ لوگوں کی ایک شکایت ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ہر گھر کی مسجد ہے مثلاً، کہتے ہیں لوگ کہ جلوس کی آمد کے وقت جب وہاں سے جلوس گزرتا تو بہت سے لوگ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں یا صحن میں داخل ہوتے ہیں یا اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کے جسم سے ماتم امام مظلوم کی وجہ سے خون جاری ہو رہا ہوتا، تو یقیناً نجس ہے، اس میں تو کوئی شکی نہیں. اب اس صورت میں مسجد کی باہر کی دیوار کے مسئلے کو اگر یہ بات جو لوگوں نے بتائی صحیح، اتنا زیادہ اہم کہ اس میں ہماری کیا ذمہ داری. مسجد کی بیرونی دیوار کا مسئلہ یہ کہ دونوں موجودہ مجتہدین کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو بھی نجس کرنا حرام. مسجد کی جو باہر کی دیوار، احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے بھی نجس کرنا صحیح نہیں، اور یعنی حرام وہی نہیں، بالکل حرام ہے گناہ. لیکن اگر نجس کر دے کوئی آدمی، جانتے نجس ہو جائے غلطی سے، تو اس کا پاک کرنا واجب نہیں. لیکن یہاں پہ پھر ایک الجھاوا آ جائے گا آپ کے لیے، نجس کرنا حرام ہے یہ تو دونوں مجتہدین مانتے ہیں، آغا کوئی اور آغا کو میں نہیں، البتہ فتویٰ نہیں ہے احتیاط واجب. اگر نجس ہو جائے تو آغا کوئی کے یہاں پاک کرنا واجب نہیں، لیکن آغا خمینی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہی ہے کہ اسے پاک بھی کیا جائے. تو آغا کوئی کے یہاں تو ذرا ایک آسانی ہے ان کے مقلد کے لیے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی نے غلط فہمی میں یہ جان بوجھ کر یا توجہ نہ ہونے سے، یہ مسئلہ نہ معلوم ہونے سے مسجد کی باہر کی دیوار سے خون والا ہاتھ رکھ دیا یا اپنے پیٹ کو اس سے لگایا جس سے خون کا ڈبا آ گیا، تو بہرحال وہ تو گناہگار، لیکن آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اسے پاک کریں. آغا خمینی کہتے ہیں کہ نجس کرنے والے نے بھی غلطی کی، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ بھی اسے پاک کریں. لیکن یہ مسئلہ عام حالت کا ہے. اگر آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ بنانے والے نے اس دیوار کو مسجد نہیں بنایا تھا، اس نے اس طرح مسجد بنائی کہ نیت کی تھی کہ میں باہر کی دیوار کو مسجد نہیں بناتا ہوں، تب تو آغا خمینی بھی کہتے ہیں پاک کرنے کا مسئلہ نہیں. یا اس کا الٹا مسئلہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ بنانے والے نے نیت کی کہ میں باہر کی دیوار کو بھی مسجد بنا رہا ہوں، تب تو دونوں کے نزدیک نجس کرنا بھی غلط ہے، پاک کرنا بھی واجب. لیکن عام حالات میں جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ بنانے والے نے باہر کی دیوار کے بارے میں کیا نیت کی اور اس میں پوچھنا یا معلوم کرنا تو واجب نہیں، کس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ آغا خمینی اور خمینی کے نزدیک نجس کرنا تو حرام ہے احتیاط واجب، لیکن آغا خمینی پاک کرنے کو واجب نہیں سمجھتے ہیں، آغا خمینی احتیاط واجب کی بنا پر پاک کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں. مسئلہ بارہ تھوڑا الجھے گا آپ کے ذہن میں، کہ میں نے پہلے جو ایک مسئلہ بتا دیا اس کو آپ ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں یقین ہو کہ واقف نے کیا نیت کی، اس میں یہ سب مسئلے نہیں چلے گی. اس میں تو ایک ہی مسئلہ چلے گا کہ اگر 100% یقین ہے کہ اس کو مسجد میں ملا لیا ہے تو اسے نجس کرنا حرام اور پاک کرنا واجب ہے. 100% یقین ہو کہ مسجد سے نکال دیا ہے تو نہ نجس کرنا حرام نہ پاک کرنا واجب. اب کے مسئلے چل رہے ہیں یہ عام حالات میں، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ بنانے والے نے کیا نیت کی تھی، بس مسجد ہمارے سامنے پڑی، اس میں ہم کیا کریں گے وہ باتیں اس وقت بیان ہو رہی ہیں. تو مسئلہ یہ آ گیا کہ زمین، اندرونی دیوار، اندرونی چھت، اوپر کی چھت جسے کوٹھا کہا جاتا ہے، یہ چار چیزیں اور مسجد کا ساز و سامان پانچ چیزیں، تو مسلمن فتویٰ یہ ہے کہ ان کا نجس کرنا حرام اور پاک کرنا واجب ہے. بیرونی دیوار کا مسئلہ تفصیلی تھا جو آپ نے سن لیا، یہ ایک بات مکمل ہو. اب آئیے دوسرا مسئلہ، جو دوسرا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے. بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ، یہ جو دوسرا مسئلہ آپ نے بتا رہا ہوں، وہ دوسرا مسئلہ کیا، وہ یہ ہے کہ مسجد میں عین نجس کو یا متنجس کو لے جانا. پہلا مسئلہ تو تھا کہ مسجد کو نجس کرنا، وہ تو خیر حرام. دوسرا یہ کہ نہیں، آپ ایک نجس چیز مسجد میں لے جا رہے ہیں جس میں مسجد نجس نہیں ہو، مثلا جوتی ہے کہ جس کے اوپر نجاست لگی ہے، پہن کے جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس طرح ہمارے یہاں بھی دستور ہے کہ لوگ اتارتے ہیں اور اس کے بعد پھر حفاظت کے خیال سے اسے لے کے مسجد کے اندر کسی مقام پہ رکھتے ہیں. تو خیر یہ مسئلہ عام جوتوں کا تو نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اس جوتے کا کہ جس پہ یقین ہو کہ نجاست ہے، اندازہ نہیں یقین ہو کہ نجاست لگی، یا یہ کہ ہمارے کپڑا نجس تھا، پیشاب لگ گیا تھا اور کسی کام سے ہم کو مسجد میں جانا پڑ رہا ہے، کسی کو بلانے، کسی سے کچھ پوچھ رہے، نماز پڑھنے نہیں جا رہے، نماز پڑھنے جاتے تو کپڑے کو پاس چل کے جاتے، پھر کسی اور کام سے جا رہے ہیں، تو کیا یہ نجس کپڑا جس پہ خون یا پیشاب لگا اسے پہن کے ہم مسجد میں جا سکتے ہیں؟ یہ بات تو ذہن میں رکھیے کہ یہ ایسی نجاست ہونی چاہیے کہ جو مسجد میں لگنے نہ پائے، یا یہی جلوس سے ایک آدمی ہے زخمی ہے لیکن اس کا خون بہ نہیں رہا، وہ مسجد میں کسی کام سے جا رہا ہے اور پھر آنا چاہتا، اسی قسم کے بتائے کہ جب کپڑے پر یا جسم پر یا لباس یا جوتے پر انسان کی کوئی نجاست لگی تو کوئی نجاست کے ساتھ مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، یا ایک آدمی کا جسم نجیس ہے مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، یا اسی میں وہ مسئلہ بھی آتا کہ وہ خون جو نماز کی حالت میں معاف ہے، ایک جگہ میں بغلی یعنی پہلی فور کے برابر خون معاف ہو، کپڑے پر اور جسم پہ لگا، مگر کیا اس خون کو لے کے مسجد میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی یہ نماز کی معافی ہے، مسجد کی بھی معافی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر مسجد کی معافی نہ ہو تو ایسا آدمی جماعت نہیں بول سکتا، مسجد کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ عین نجس کو اور متنجس کو مسجد میں لے جانے کا کیا مسئلہ. عین نجس یعنی خود پیشاب یا خود خون یا خود منی کو ہم مسجد میں لے جا رہے ہیں، اور متنجس یعنی وہ نجاست تو نہیں پر وہ کپڑا یا جسم یا جوتا یہ نجس ہے، اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں، اس کا کیا مسئلہ. اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی نجاست ہے، جب میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ یہ جو ابھی مسئلہ ہے یہ دنیا کی ساری مسجدوں کے لیے، بلکہ جتنے بھی مسئلے ہیں یہ ساری مسجدوں کے لیے، اس میں خانہ کعبہ بھی شامل ہے، مسجد النبوی بھی شامل ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں کہ کراچی کی مسجدوں کی بات ہو رہی، نجف کا مسئلہ کچھ اور ہو جائے گا یا کربلا کا مسئلہ کچھ اور ہوگا یا مسجد کا کچھ اور ہوگا، نہیں، یہ مسائل جو اب بیان ہو رہے ہیں یہ ہر مسجد کے لیے. اب اس کا کیا مسئلہ، اس کے اندر علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی نجاست ہے یا ایسا متنجس ہے کہ جس سے توہین مسجد ہو رہی تو وہ حرام، اس کو نہیں لے جا سکتے، نجاست کا لے جانا بھی حرام. اور اگر ایسی نجاست ہے کہ توہین نہ ہو رہی تو کوئی عرض نہیں، آپ لے جائیے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، چاہے آپ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ والی مسجد میں نجاست لے جا رہے ہیں. شاید بات اتنی واضح نہ ہوئی ہو تو اس کے بعد خود مثال دیتے ہیں مجتہدین. مثلا کپڑے پہ پیشاب لگا، جو کپڑے چار کپڑے تھوڑا سا پیشاب لگا، اس کو آپ پہن کے جائیں گے تو کوئی توہین نہیں، یہ کوئی توہین نہیں، نہ کسی کا ذہن جائے گا، نہ کسی کو پتا چلے گا، نہ کسی کی توجہ ہوگی. ٹھیک ہے، اگر پیشاب لگا ہے تو آپ جا سکتے ہیں جسم پر، یا خون لگا ہوا ہے تھوڑا بہت، معمولی سا جو خون ہوتا ہے اس کو اگر آپ لگا ہوا ہو اسی حالت میں کپڑے کو پہن کے جائیں، یا جوتے پہ اگر کوئی نجاست لگی تو کتنی نجاست لگی ہوگی اس کو لے کے جائیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایسی نجاست ہو کہ جو محسوس ہو جائے، یعنی اس سے مسجد کی توہین، جیسے علماء مثال دیتے ہیں کہ پورا ایک برتن یا ایک بالٹی پیشاب کے بھر کے ہم نے لے جا کے مسجد میں رکھی، چاہے بس یہ مسجد میں نہیں رکھی، کسی کام سے ہم کو ضرورت ہے بالٹی پیشاب کی ہم لے کے جا رہے ہیں، راستے میں مسجد آئی کسی سے بات کرنا، ہم بالٹی لے کے مسجد میں چلے گئے، دو جملے کھائے اور پھر بالٹی لے کے اپنے کام سے جا رہے ہیں، یہ مسلمان مسجد کی توہین ہے. جیسے انداز یا اسی انداز سے کہ پوری بالٹی یا کوئی برتن ایسا پیمانہ کہ جو نجیس ہے اس کو لے کے ہم جا رہے ہیں، باقاعدہ جو محسوس ہے نظر آ رہا، یقیناً یہ توہین مسجد ہے، یہ حرام. یا یہی مسئلہ خون کا، یہ پورا لباس انسان کا خون میں شرابور اور اس کو پہن کے جا رہا ہے مسجد کے اندر، یہ توہین مسجد ہوگی، اس اعتبار سے یہ چیزیں غلط. یا مسلمان کی میت کو غسل دینے سے پہلے، سر سے پیر تک نہ جیتے پورا نجاست کا مجسمہ اسے لے کے جائیں گے تو یہ توہین مسجد. لیکن اگر لباس پر یا جسم پر یا جوتے پر ان میں کچھ معمولی نجاست سبتے چلی جائے مسجد کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں. اب یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس اعتبار سے توہین کا کیا مسئلہ ہے اور بغیر توحید کا کیا مسئلہ ہے, کیونکہ بعض اوقات یہی چیز لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتی ہے. اسی آپ نے تو کہہ دیا کہ توہین ہو تو حرام ہے, مگر توہین کسے کہتے ہیں؟ اب واضح ہوا ہوگا کہ جو جسم یا لباس پہ لگ کے نجاست چلی جائے, جس کو الگ سے کوئی وجود نہ ہو, جسے کوئی آدمی زیادہ توجہ سے دیکھے بھی نہیں, وہ نجاست مسجد میں جائے تو چاہے ارے بابا والی مسجد ہو, شرم وہ نقصان نہیں ہے, گناہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ جو نجاست توہین میں آ جائے, باقاعدہ محسوس ہو, ایسا لگے کہ الگ سے نجاست لگ جائے, بات کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد جب نجیس ہو جائے تو واجب ہے کہ مسجد کو پاک کیا جائے, چاہے جس آدمی نے نجس کیا ہے وہ ہو یا کوئی بھی, نجس کرنے والا کوئی بھی ہو, پاک کرنا واجب ہے کفایت, یعنی تمام مسلمانوں پہ واجب ہے کہ مسجد کو پاک کریں. بالکل اس انداز میں جو میں نے قرآن کے بارے میں بتا دیا ہے مسئلہ, مزید وضاحت دے گا. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن کے بیان میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا کہ نجس کرنے والے کو پاک کرنے کی معافی دے دی جائے, اور جس بیچارے نے نجس نہیں کیا اس پر واجب ہو جائے کہ پاک کر, کیونکہ یہ دو الگ مسئلے. یہ اسلام نہیں کہتا کہ جس نے نجس کیا وہی پاک کر, جیسے دوسری چیزوں میں ہے کہ اگر ہم نے کسی کی پلیٹ توڑ دی ہے تو ہم ہی پر واجب ہے کہ ہم اس کا معاوضہ دیں تاوان دیں, مگر نجاست و طہارت میں مسجد کے بارے میں ایسی پابندی نہیں. تو جس نے مسجد کو نجس کیا وہ اپنی جگہ گناہگار, لیکن اس کے بعد پاک کرنے کی ذمہ داری سارے معاشرے پر ہے, جس کے لیے پاک کرنا ممکن ہو اس پر واجب ہے کہ مسجد کو پاک کرے. اب یہ بھی بتا دیا جائے, اگرچہ یہ بھی پچھلے تقریر کے مسئلے کی تکرار اور ریپیٹیشن, کہ پاک کرنے میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ فوراً پاک کرے, فوراً اگر دیر کر دی تو پاک کرنے سے ثواب تو ملا مگر دیر کرنے کا گناہ ملا. تو مسجد کو پاک کرنا سب سے واجب بھی ہے اور فوراً واجب. یہ ایک مسئلہ تو خیر بہت واضح اور آسان تھا, البتہ فوراً سے مراد ہے عرفاً فوراً, یعنی اگر تھوڑی بہت دیر لگ رہی سامان لانے میں یا کوئی چیز لانے میں پاک کرنے کے لیے, اگر معاشرہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مسجد کو نجاست سے چھوڑ دیا, تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بیچارے کو فکر ہے پاک کرنے کی, یہ کوشش کر رہا, اس میں جو دیر لگ جائے وہ دیر پاؤں. سب یہ مسئلہ تو بہت واضح اور آسان تھا, یہ تو کوئی ایسے خاص بات نہیں تھی. اس کے بعد والا مسئلہ ہے کہ جو لوگوں کو بڑی غلط فہمی میں ڈالتا ہے, مگر لوگوں کی غلط فہمی صحیح اور بعض لوگوں کو حیرت ہوتی ہے لوگوں پر ان کی حیرت بھی صحیح, وہ مسئلہ یہ کہ اگر مسجد نجس ہو جائے تو کام کرنا واجب, یہ بات تو بالکل واضح اور فوراً واجب, پہلا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس سے کام کریں. لیکن ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر نماز بھی ہم کو پڑھنا ہو, ہم پہنچے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, دیکھا کہ مسجد نجس ہے, تو پہلے کس کو مقدم کریں گے, نماز کو یا مسجد؟ یہ مسئلہ ہے اختلافی, اور اس میں یہ بات تو بالکل واضح کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو بے شک نماز کو پہلے پڑھیں گے, مسجد بعد میں پاک کر سکتے, بلکہ مسجد بعد ہی میں پاک کریں گے, پہلے ترجیح نماز کو دیں گے اس کے بعد مسجد کو پاک کریں گے. ویسے اس قسم کے مسئلے کراچی میں اتنا پیش نہیں آتے, یہ تو ان مقامات کا مسئلہ ہے کہ جہاں مسجد میں مسجد ایجیانی میں ہے, جہاد میں ہے, بہت کم مسلمان یہاں, جب 50-100-200 آدمی ایک ماحول ایک معاشرے میں ہے, یہ تو بہت مشکل ہے کہ یہ مسئلہ پیش آ جائے. نماز قضا ہو رہی ہے, ایک کی یا دو کی قضا ہو رہی ہو, مگر دوسروں کی نماز جو پہلے پڑھ چکے ہیں نماز, ان سے تو واجب ہے کہ وہ آ کے مسجد پاک کر جائیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے وہی مسجد پاک کر, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی پر واجب ہے کہ مسجد کو پاک کرے. لیکن اگر کوئی فرض ایسی صورت ہو کہ بات کرنے والا ایک ہی آدمی ہے اور اس کی نماز پڑا ہو رہی ہے تو اس سے پہلے نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھ کے مسجد کو پاس ہے. لیکن اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر نماز کا وقت کافی اتنا ٹائم ہے کہ مسجد پاس کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, تو سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ مسجد کو پہلے پاس کرنا ہے, نماز کو بعد میں پڑھنا. یہ بھی بالکل واضح بات ہے, کوئی ایسی پیچیدہ چیز نہیں. پیچیدگی آتی ہے اس کے تیسری شکل, نماز پڑا ہو رہی ہے تو مسئلہ واضح کہ پہلے نماز پڑھو, مسجد بعد میں پاس ہو. نماز کا وقت بہت زیادہ ہے تو بالکل واضح کہ پہلے مسجد کو پاس کرنا ہے پھر نماز پڑھنا ہے, کیونکہ مسجد واجب فوری ہے, نماز واجب تاخیری. لیکن ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر مسجد نجس ہو, پاس کرنے کا ٹائم بھی ہو, لیکن پھر بھی ہم مسجد کو نجاست میں چھوڑ کے نماز پڑھیں تو کیا حکم ہوگا نماز کا؟ کیونکہ کافی عرصے سے مجتہدین کا ایک ہی مسئلہ کہ نماز آپ کی صحیح ہے لیکن گناہ ملے گا مسجد چھوڑنے کا, اس لیے آپ لوگوں کے لیے تو مسئلہ پیچیدہ نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی گزری ہے اور آج بھی کچھ مجتہدین ہیں جن کا یہ فتویٰ کہ نماز پڑھنا ایسی حالت میں کہ مسجد کی نجاست ہو, جو واجب شرطی کے خلاف رہے, کس لیے وہ نماز آپ کی باطل. بہت سے علماء کا یہ فتویٰ کہ اگر مسجد نجس ہے, پہلا واجب وہ تھا نماز کے بعد کا واجب, اور آپ نے نماز پڑھ لی مسجد کو چھوڑ دیا تو نماز غلط, نماز باطل, یعنی گناہ تو ہوا ہی ہوا کہ کیوں مسجد کو چھوڑ دیا لیکن ساتھ میں نماز بھی باطل ہو جائے گی. جیسے اس کا مسئلہ وہی غسل کا یا وضو کا مسئلہ, کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے اور اسے سو فیصد یقین ہے کہ غسل کرنے سے مجھے نقصان پہنچے گا, پھر بھی وہ عبادت کی خاطر ہمت دکھائے کہ نہیں نقصان میں برداشت کروں گا اور غسل کر دے, تو وہ غسل اس نے کیا گناہ اور غسل بھی باطل, یعنی ابھی نجاست ہی کی حالت میں ہے, کیونکہ ایسی بہادری اللہ کو نہیں چاہیے, وہ غسل غلط ہو گیا. اس لیے غلط وہ علماء کہتے ہیں. اب دیکھیے اس کی ایک دلیل بھی ہے کہ یہاں سے آنا تو مناسب نہیں ہے, کہ جہاں اصول جیسا کی بحث ہوتی ہے وہاں میں بتاتا ہوں, لیکن اس کو ضمنی ایک دو باتیں آ جاتی. دیکھیے علماء کی دلیل کیا, علماء کی دلیل یہ کہ اس وقت پہلے خدا کہہ رہا ہے مسجد پاس کر اور آپ کیا ہے نماز پڑھ لیں, تو نماز آپ کس طرح پڑھیں گے؟ نماز پڑھتا ہوں اور مدن اللہ, اور مدن اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے لیے, یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے حکم کے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے, اللہ کا حکم تو ہے کہ مسجد پاس کرو. تو یہ جو آپ نے نماز پڑھی اس میں قربتن اللہ نہیں رہا. اور یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ ہر وہ عبادت جس میں قربتن اللہ نہ رہے وہ عبادت پاس نہیں. لیکن ہمارے یہاں اس کا ایک ہی تصور ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ بغیر قربت کے نماز پڑھے نماز باطل ہے, یعنی دنیا دکھانے کے لیے نہیں, وہ بھی اس میں شامل ہے اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں. قربت کا مقصد ہے کہ میں حکم خدا کے لیے عمل کر رہا ہوں اور خدا خود کہہ رہا ہوں کہ ابھی میرا حکم نماز نہیں ہے, ابھی تو میرا حکم مسجد ہے. تو یہ نماز بغیر قربت کی ہو گئی, جب بغیر نیت کی نماز ہوئی تو وہ نماز باطل. جیسے مسجد کا مسئلہ نہ ہو, عام حالت میں کوئی بغیر نیت کی نماز پڑھے تو نماز غلط. یہ اس مسئلے میں جو اختلافی پہلو ہے وہ یہ کہ کیونکہ مسجد کی نجاست دیکھنے کے بعد آپ قربت کی نیت سے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, وہ جھوٹی نیت. جب خدا اپنا حکم لے رہا ہے تو آپ کہتے جائیں گے کہ میں خدا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اس لیے علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے, اسے اکثریت طلب ذہن میں رکھیے, اکثریت یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھتے. ایک بیچ میں ایک علمی مسئلہ آ گیا. اب آئیے ہم سے واپس جائیں کہ آغاز خود اور آغاز خمینی کیا فرماتے ہیں. آغاز خود اور آغاز خمینی کا مسئلہ بہت واضح ہے, بہت مختصر. وہ دونوں مہاراج یہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد نجیس ہو تو پہلے اسے پاس کرنا ہے, نماز بعد میں پڑھے, لیکن اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح تو ہے لیکن وہ گناہگار ہے. اور صحیح بھی احتیاط مستحب کے خلاف ہو, احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے, لیکن مہاراج نماز صحیح ہے اور وہ اپنی جگہ گناہ بھی ملے گا, مسجد پاس نہ کر دے گا, نماز بھی صحیح رہے گی. یہ دو الگ الگ عبادت ہیں. اچھا اب میں اس میں جملہ ایک بات بتا دوں تاکہ ساری زندگی میں آپ کو تکلیف کرنا ہے, کبھی ایسے مجتہد کی تکلیف میں آپ جائیں جو اس مسئلے میں کہے کہ نماز باطل ہے. تو اس میں تین شکلیں اور آتی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نماز غلط ہے ان کے تین گروہ. بعض علماء کہتے ہیں اس وقت نماز غلط ہے جب آپ اسی مسجد میں نماز پڑھیں, لیکن اگر آپ مسجد کو بھی چھوڑ دیں اور نماز بھی کہیں اور جا کے پڑھ لیں تو نماز صحیح رہے گی. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, نماز اس وقت باطل ہے کہ جب آپ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں, اگر گھر میں جا کے نماز پڑھیں تو کوئی بات نہیں, اور بعض علماء کہتے ہیں تینوں صورتوں میں نماز باطل ہے، لیکن بہرحال اس مسئلے کی تفصیل میں جانا نہ حاصل ہے، اس اعتماد سے کہ جب موجودہ مہاراجی کا خطبہ نہیں ہے تو زیادہ آپ کو زحمت کیوں دی جائے. تو خلاصہ یہ نکلا مسئلے کا کہ نماز کو پڑھنا گناہ تو ہے لیکن نماز صحیح رہے گی. یہ بات ختم ہوگی. اب آئیے اس سے متعلق دو مسئلے بیان کر کے میں مسائل کی گفتگو ختم کروں. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہ تو ساری بحث ہو رہی ہے کہ اگر نجاست ہو مسجد میں تو پہلے نجاست کو پاک کرو اور پھر نماز پڑھو. یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو نجاست پاک کرنا جس کے لیے ممکن ہے. لیکن اگر ایک ایسا بیچارہ ہے کہ جس کو پتا ہے کہ مسجد نجیس ہے مگر یہ بھی معلوم ہے کہ میں تو اس کو پاک نہیں کر سکتا، وہ معذور پتہ میں کندھا آدمی، معلوم ہے کہ مسجد نجیس ہے لیکن یہ پتا کہ اس اندھے پنے میں مجھ سے مسجد پاک نہیں ہوگی، یا مثلاً ایک اپاہج ہے، زمین گیر ہے، یا ایک بیمار اور مریض آدمی، یا ایک اتنا بوڑھا آدمی جو ساری زحمت اس کے لیے ممکن نہیں کہ پانی لے کے آئے اور مسجد میں ڈالے اور نجاست کو دور کرے اور پانی کو باہر. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر مسجد نجیس ہو تو پہلے پاک کریں پھر نماز پڑھو، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے لیے پاک کرنا ممکن. لیکن جو آدمی پاک کر ہی نہیں سکتا اس کے لیے تو مسئلے ختم ہو گئے، تو نجاست کو چھوڑ دے اور پاک جگہ پہ مسجد میں نماز پڑھ لے، اس کی نماز بالکل صحیح ہے، بغیر ثواب میں کمی ہے، ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی، نماز بالکل صحیح ہے. اچھا اس میں ایک اور رعایت آتی ہے، ابھی تک تو یہ مسئلہ ہے کہ پہلے پاک کرو پھر نماز پڑھو، لیکن ایک ایسا بھی مقام کہ جہاں مسجد کو نجاست میں چھوڑ کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ قضا ہو رہی ہو تو ایک الگ مسئلہ. نہیں، عام حالت میں ایک اور مقام ایسا ہے وہ یہ، اگر کہ یہ بہت باریک فتنہ کا مسئلہ ہے، علماء کا اختلاف ہے، مگر میں زیادہ اختلاف نہیں بتاؤں گا، وقت بہت گزر رہا ہے، بعض لوگ اکتاہٹ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے فقط موجودہ مجتہدین کا فتویٰ کہ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ پہلے پاک کرو پھر نماز پڑھو ورنہ گناہ گار ہو، مگر ایک ایسی صورت ہے کہ نجاست ابھی ہے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بہت آسان صورت ہے، میں اس کو ایک نیا مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی اتنی مشکل چیز نہیں. وہ یہ کہ اگر مسجد میں نجاست ہے اور کسی نے اس نجاست کو پاک کرنا شروع کر دیا تو ابھی نجاست تو ہے، ختم تو نہیں ہوئی، اور کسی کے آدھی مسجد میں نجاست ہے، اب اس کو پاک کرنے کا آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی نے پاک کرنا شروع کر دیا ہے تو ہم اپنی نماز شروع کر سکتے ہیں، جبکہ ابھی نجاست ہے، ختم نہیں ہوئی. بعض علماء نے اس میں بھی احتیاط لگائی کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے پاک کرنا شروع کر دیا آپ کونے میں کھڑے رہے، مگر جب تک کہ نجاست ختم نہ ہو جائے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن موجودہ مہاراجی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی مسئلہ نہیں، اگر آپ کے سامنے کسی نے نجاست کو دور کرنا شروع کر دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اکیلے اس کو دور کر لے گا، میری مدد کی ضرورت نہیں، تو نجاست مسجد میں ابھی ہے، پھر بھی آپ اپنی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز صحیح بھی ہے اور آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا. اب اس میں ایک آخری مسئلہ سنیں، پھر یہ مسئلہ ختم، یہ نماز اور نجاست کا مسئلہ ہو رہا اور اس کے بعد مسائل بھی آج کے وقت ختم ہو جائے گا. مسائل کا ایک آخری مسئلہ، یہ مسئلہ آگاہ کوئی آگاہ کو میں نے کہا اختلافی ہے، میں پہلے سے بتا دوں تاکہ آپ کی توجہ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب تک تو یہ بات تھی کہ مسجد کی نجاست آپ کو معلوم ہو گئی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد نجیس ہے، یا معلوم تھا مگر بھول گئے، داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی، تیس نماز میں اسے یاد آیا کہ ارے مسجد تو ابھی نجیس ہے، یا اس کو معلوم ہو گیا یا یاد آیا، یا اس کو تیس نماز میں پتا چلا کہ مسجد نجیس ہے، یعنی دو مسئلے، یہ تو پہلے سے معلوم تھا بھول گیا، یا معلوم ہی نہیں تھا، جب نماز شروع کی سجدے کے لیے جا رہا تھا تب دیکھا کہ ارے یہ تو فرش مسجد کا خون پڑا ہوا، یہ بیس نماز میں اس کو پتا چل رہا. اب اس صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا نماز توڑے اور مسجد کو پاک کرے، یا نماز کو پورا کرے پھر مسجد کو پاک کرے، کیا چیز زیادہ اہم؟ یعنی مسجد کی نجاست اگر نماز کے بیچ میں پتا چلے تو کیا اس کی خاطر واجب نماز کو توڑنا جائز ہے، جبکہ عام حالت میں تو واجب نماز کو توڑنا حرام اور گناہ، اس وقت کیا کیا جائے؟ یہ ایک مسئلہ، اور یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ جس میں عام طور پر وہ رعایت بھی نہیں آئے گی کہ کسی کو بتا دیں اور وہ پاک کرے، تو بیچ نماز میں اگر بتانا بھی چاہے تو نہیں بتا سکتے. اب اس میں کیا مسئلہ؟ اس میں آغاز کوئی اور آغاز میں اختلاف ہے، کیونکہ اس مسئلے میں ہمارے شیعہ علماء دو ٹکڑوں میں، بعض کہتے ہیں کہ نماز اہم ہے، کیونکہ شروع کر دی ہے. اگر شروع نہ کی ہوتی تو مسجد کو پاس کرنا, شروع کر دی ہے اب اسے مکمل کریں اور پھر مسجد پاس کریں. کہتے ہیں کہ نہیں, مسجد کی طہارت زیادہ مقدم ہے, پہلے نماز توڑ دیں اور پہلے مسجد کو پاس کریں. اس میں آغا خمینی کا یہی نظریہ کہ انسان پر واجب ہے کہ اگر بیچ نماز میں اسے پتا چلے کہ مسجد نجس ہے یا بیچ نماز میں یاد آئے کہ مسجد نجس ہے تو اپنی نماز کو توڑ اور توڑنے کے بعد مسجد کو پاس کرے اور پھر نماز دوبارہ پڑھے. توڑنا واجب, البتہ جب وقت پر ہو رہا ہو تب تک تو مسئلہ ہی الگ ہے, وہ تو باقی دوسری ہے. اگر نماز پتا ہونے کے قریب, یہ عام حالت کا مسئلہ, واجب ہے کہ نماز توڑ دے اور پہلے مسجد پاس کرے, پھر نئی نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. ہاں, مگر اگر نماز کے ایسے مرحلے میں ہے کہ نماز کو پورا کرنے کے بعد مسجد پاس کرے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اس میں دیر کر دیں, وہ فوراً, جو ہم نے کہا نا مسجد پاس کرنا فوراً ہے, فوراً کے دائرے میں آ جائے. مطلب پہلی رکعت میں کوئی دیکھے یا دوسری میں دیکھے یا تیسری رکعت میں دیکھے کہ مسجد نجیز ہے, پھر نماز پوری کرے گا تو وقت دے گا, لوگ کہیں گے کہ اس نے مسجد کو چھوڑ دیا. لیکن فرض کیجیے کہ وہ صورت حال ہو کہ خدمت کی خوبی دیکھیے کہ ٹوٹی سمجھ کہاں کہ دو چار ہاتھ جب لبے بام رہ جاتا ہے, وہ والا مسئلہ ہو کہ انسان آخری رکعت کے تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ و صلی اللہ محمد و آل محمد, السلام علیکم ایھا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ یہاں تک تشہد ہے. السلام علیکم ایھا نبی تک تو تشہد چل رہا, یہ پڑھ رہا تھا السلام علیکم, تو ایک دم سے اس کو یاد آئے کہ مسجد نجی. اب نماز ختم ہونے میں فقط السلام علیکم رہ گیا, کیونکہ یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ دوسرا اور تیسرا دونوں سلام واجب نہیں, چاہے دوسرا پڑھ لیں تو تیسرا معاف, تیسرا پڑھ لیں تو دوسرا معاف, اور تیسرے سلام میں بھی خالی السلام علیکم کہہ لیں تب بھی کافی ہو جاتا. اب اس نے السلام علیکم تک پڑھ لیا تھا, عام حالت میں تو السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین پڑھتا, لیکن یہ تو خاص حالت ہے, تو یہاں پر تو وہ اگر خالی السلام علیکم کہے تو نماز ختم ہو سکتا. ایسے وقت میں اس کو پتا چلا کہ مسجد نجس, تو آغا خمینی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز تو توڑ دے, اگر یہاں نماز توڑنے جائے گا تو یہ تو پوری نماز پڑھ چکا ہے آخری لمحے پہ اس کو معلوم ہو رہا, اور اتنی سی دیر ہے کہ خالی السلام علیکم کہے, یہ اتنی سی دیر کو وہ بادشاہ کبھی نہیں کہے گا جس نے مسجد کو چھوڑ کے نماز پڑھی, کہ اتنی سی اس میں کیا دیر لگتی. ایسی حالت میں تو ٹھیک ہے نماز پوری کر لے پھر مسجد کو پاس کرے. تو آبا خمینی کہتے ہیں کہ جب نماز کو پورا کرنا, یہ لوگوں کی نگاہ میں آپ کی غلطی نہ سمجھی جائے کہ آپ نماز پڑھتے رہے مسجد کو چھوڑ دیا, بلکہ اتنا مختصر ٹکڑا رہ گیا ہو نماز کا کہ اس کو اگر آپ پڑھ بھی لیں تو لوگ اس کو کوئی غلط بات نہیں سمجھیں گے, اب تو نماز پوری کیجیے ورنہ عام حالت میں نماز توڑ دیا. لیکن آبا خود اس مسئلے میں تیسری رائے دے دی, ان کی رائے ہے کہ یہ مسئلہ واجب تفریح, آپ کو اختیار دونوں چیزیں واجب, مسجد پاس کرنا بھی واجب, نماز کو پورا کرنا بھی واجب, کسی کو کسی پہ ترجیح یا پریفرنس نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے, چاہے تو آپ نماز پڑھ لیجئے بعد میں مسجد پاس کریں جب بھی ٹھیک, چاہے آپ نماز توڑ دیجئے پہلے مسجد پاس کر لیجئے پھر جا کے آپ نماز پڑھ لیجیے. تو آتا ہے کوئی کہ یہاں اختیار ہے دونوں کاموں کا, آتا ہے خمینی کے یہاں نہیں معین ہے کہ آپ کو نماز توڑنا پڑے گی. یہ جو مسئلہ مکمل ہوا تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جو کم پیش آتا ہے, لیکن جب پیش آئے تو فوری طور پر اپنی شرعی ذمہ داری یاد کرنا مشکل ہے, تو جتنے اندازے سے کام نہیں چلے گا. یہاں تک جو ہماری بات ہو گئی ہے, اس بات کے بعد اب تقریر کو اگر میں دیکھتا ہوں تو تقریباً 55 منٹ 57 منٹ ہماری گفتگو ہو گئی ہے, یعنی 11:55 تک بلکہ تقریر تو 10 منٹ دیر سے شروع ہوئی, اس اعتبار سے وقت تو بہت کم ہے دوسری گفتگو کے لیے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مسائل ہمیشہ اتنے طویل ہو جائیں اور سلسلہ کٹ جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سوچیں گے کہ بہت 5 منٹ کے لیے تقریر کی کیا ضرورت, لیکن ایک سلسلہ جاری رہے. آج کے اتفاق سے مسائل طویل ہو گئے, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فقط 7 یا 8 مسئلے ہوئے اور اس کے اندر اتنا طویل وقت کیسے گزر گیا 45 منٹ کا, لیکن حقیقت ہمارے سامنے ہے, اس لیے اسی پر گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں. اب باقی جو 10 منٹ رہ گئے اس پر میں ایک ایسے موضوع کو شروع کر رہا ہوں جو ہے تو بڑا خوش, لیکن بعض مسائل کی بنا پر اس کو شروع کرنا پڑ رہا ہے, اس کی تفصیل میں ابھی بتاتا ہوں. مسجد کے مسائل یہاں تک پہنچے. اب مسجد سے متعلقہ اسی نجاست و طہارت وہ مسائل ہیں جو کتابوں میں کم ہیں. اب تک کے مسائل میں مجھے بھی احساس کہ سوائے پہلے مسئلے کو چھوڑ کر کہ کتنی بڑی مسجد بن سکتی ہے, باقی سب پودی میں بھی ہے, لیکن اب وہ مسائل آئیں گے جو طے ہوں گے, اس لیے ان کو آج شروع کرنا مناسب نہیں ہے, وہ آئندہ جمعے کو ہوں گے. اور جیسا کہ دستور ہے اس کتاب میں مسائل پہ آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میرا جو موضوع ہے یہ اصل میں 11 سال پہلے یا تقریباً 10 سال پہلے جب درد کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, یہ اس وقت کا موضوع ہے. انسان کی ان خرابیوں کو بیان کرنا جو انسان کے ایمان اور کردار کو کھا جاتے ہیں, اور ان نیکیوں کا بیان کرنا جو انسان کے اخلاق اور کردار اور ایمان کو طاقتور کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو حالتیں جسم پر ہوتی ہیں وہی حالتیں انسان کے کردار پر بھی ہوتی ہیں. جس طرح انسان کا جسم کبھی بیمار ہے, کبھی صحت مند, کبھی کمزور ہے, کبھی طاقتور, کبھی زندہ ہے, کبھی مردہ, تو ایسے ہی یہی کیفیت ایمان کی بھی ہوتی. ایمان کبھی کمزور ہے, کبھی طاقتور ہے, کبھی صحت مند ہے, کبھی بیمار ہے, اور کبھی زندہ ہے اور کبھی مردہ. یہ ساری چیزیں 10-10.5 سال پہلے بیان ہو رہی, لیکن اس وقت کراچی کے حالات ہی کچھ اور تھے, اور اس قسم کی گفتگو کو انتہائی خشک سمجھا جاتا تھا. یعنی وہ گفتگو جو ہم لوگ دلچسپی سے سن رہے ہیں اس کو بڑا خشک سمجھا جاتا تھا. تو جو میرا اصل موضوع جو آج کے ماحول میں بھی لوگوں کے لیے بڑا خشک ہے, جب اخلاقیات سننے والا ایک بڑا طبقہ پیدا ہو گیا پھر بھی وہ مسئلہ بڑا خوش ہے, تو اس وقت 10 سال پہلے جب اس اخلاقیات کو لوگ بہت خوش سمجھتے تھے تو وہ تو اتنی خشک چیز ہو جاتی کہ یہ سارا ایک مقصد دور ہو کے رہ جاتا. اس لیے اس وقت اس کو شروع نہیں کیا گیا. یہ ہے اخلاقیات کا موضوع, لیکن دوسرے انداز سے جو بے ترتیب طریقے سے آپ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ مثلا غصہ حرام ہے, تکبر حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, سچ بولنا واجب ہے, یہ سب بے ترتیب طریقے سے جو باتیں بیان کی گئی ان کو ایک ترتیب کے ساتھ علماء اسلام نے لکھا, باقاعدہ ان سب کا آپس میں کوئی رشتہ کوئی تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب الگ الگ گناہ, اور ان سارے گناہوں کا ایک مقصد اور ان ساری نیکیوں کا ایک مقصد, وہ موضوع آپ کے سامنے مجھے لانا ہے. اور وہ انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ابتدائی دو تقاریر کے بعد جو خشک ہوں گی پھر اسی انداز سے آ جائے گا جس طرح اس سے پہلے کی تقاریر سننے کے آپ عادی ہو چکے ہیں. لیکن یہ مسئلہ کیوں پیش آئے, اس مسئلے کو اتنی شدت کے ساتھ آج بیان کرنے, وہ میں بیان بتا دوں کہ علماء اسلام نے یہ لکھا کہ انسان کی روح 4 چیزوں سے مل کے بنی, اور وہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی جو مقدار ہونی چاہیے اس سے کم ہو جائیں تو بھی غلط, اس سے زیادہ ہو جائیں تو بھی غلط. وہ 4 چیزیں ہیں جو آپ مجلسوں میں اکثر سنتے رہتے ہیں, انسان میں عقل ہو, غضب ہو, شہوت ہو, وہاں یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کی روح بنتی, اور یہ چاروں ایسی ہیں کہ جن کی کمی اور زیادتی انسان کے پورے دین اور ایمان کا خاتمہ کر دیتی. ان چاروں میں ایک چیز آتی ہے شجاعت, یہ ساری تفصیل بعد میں آئی ہے, ابھی میں گرم گفتگو کر رہا ہوں شجاعت. لیکن یہ مسئلہ جو علماء اسلام 1400 سال سے بیان کر رہے ہیں, آج ناواقفیت کی وجہ سے اس کو بالکل دوسرے انداز سے پیش کیا جا رہا, اور یہ مسئلہ بنیاد بن رہا کہ ہماری قوم کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو میں بالکل واضح طور پر کہہ دوں کہ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خمینی کی عظیم شخصیات کے فرقے بنانے کی کوشش کی جا رہی, اور اس سے بھی جو جملہ بار بار استعمال کیا جا رہا وہ یہ کہ مرجے کے اندر یا حاکم شرع کے اندر یا جس کی تکلیف کی جائے اس میں شجاعت کا ہونا ضروری. تو اب ہمارے عوام کو گمراہ کیا جا رہا, اور اس گمراہی میں کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی شریف جو ظاہری اعتبار سے بڑے نیک اور مقدس, اس لیے لوگ جلدی سے ان باتوں کو قبول کر لیتے. اب مجھے آپ کے سامنے اس کی حقیقت کو پیش کرنا کہ یہ جتنے بھی اصطلاحات, یہ جتنے بھی لفظ ہیں, یہ کوئی نئے لفظ نہیں, سب سے بڑے دشمن ایران کے انقلاب کے اور آیت اللہ خمینی کے وہ نادان دوست ہے کہ جو انقلاب ایران کے بعد اسلامی اصطلاحات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے آج سے پہلے نہ کسی عالم نے ان کا تذکرہ کیا, نہ نہ کسی مستحب نے ان کا تذکرہ کیا, نہ کسی نے ان کی جانب توجہ دلائی. یہ سراسر آیت اللہ خمینی کی مقصد کے خلاف ہے. یہ آیت اللہ خمینی کی شخصیت کو بلند کرنا نہیں, یعنی یہ اس لیے کہا جاتا کہ بھائی آیت اللہ خمینی نے جس چیزوں کو واضح کیا آج تک ہماری تاریخ میں کسی نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا. یہ تو در حقیقت دشمنوں کے اس الزام کو صحیح کرنا کہ ایران کے انقلاب کے بعد کوئی نیا مذہب آیا, کوئی نئی شریعت آئی, کوئی نیا دین آیا, جو چیز آج تک کبھی کسی نے نہیں کہی لیکن اس کو پیش کیا جا رہا. یہی بد قسمتی ہے کہ یہ جو نادان دوستی کرتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران کے سب سے بڑے دشمن, اس اعتبار سے آیت اللہ خمینی شیعہ فقہ کے ایک نمائندے, ایک مرجع, ایک مشتہر, وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی چیزیں جو 14 سال تک علماء نے مسلسل ہم تک پہنچائی. یہی وجہ کہ جب آیت اللہ خمینی نے ولایت فقیہ کا نظریہ پیش کیا, ان کی کتاب الحکومت الاسلامیہ کو آپ دیکھیں تو ولایت فقیہ کے نظریے کو جب پیش کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ کس چیز کو بیان کیا جا رہا, اسی نقطے کو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ اس سے پہلے بلا بلا مشتہد کہہ چکا. ایسا بھی نہیں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کے بعد آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی, اور امام کا نام بھی اس کو لینا پڑتا, ورنہ اگر معاشرہ ایسا نہ ہو تو اس سے بھی کھل کے کہا جائے کہ کسی نے یہ بات نہیں کہی. یہ در حقیقت آیت اللہ خمینی کے تمام خدمات کو دنیا کے سامنے سے چھپانے کی کوشش ہے. آیت اللہ خمینی ولایت فقیہ کے نظریے کو پہلے ثابت کرتے کہ اس سے پہلے کن کن مجتہدین نے یہ کہا ہے, اور سلسلہ شروع کرتے غیبت کبریٰ کے آغاز سے آج تک مسلسل بیان کرتے جاتے ہیں, اور پھر جس روایت کو بنیاد بنایا جاتا ہے ولایت فقیہ کے لیے وہ عمر ابن حنظلہ کی ایک روایت ہے شتیمان سے. یہ روایت ایک ایسی روایت ہے جو معتبر روایات میں شامل نہیں, یعنی تواتر والی روایات نہیں, لیکن پھر بھی آیت اللہ خمینی نے اس روایت سے جو نتیجہ کیا ہے ولایت فقیہ کے نظریے کا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت اگر جو متواتر نہیں ہے مگر مقبولہ ہے, اس اعتبار سے اس میں فتویٰ دینا صحیح. کیا مطلب مقبولہ کا مطلب یہ کہ ایک ایسی روایت کہ جس کے سلسلہ سند میں صحیح کوئی چیز ہم سے پوشیدہ رہ گئی لیکن تمام مجتہدین اور علماء نے اس کو قبول کر دیا, یعنی روایت اتنی صحیح کہ اگر کچھ باتیں ہم سے چھٹی بھی رہ گئیں تب بھی ہم اس کو قبول کریں گے. تو مقبولہ ہونے کی بنیاد پر اس روایت پر حکومت اسلامی کا تصور, اس روایت پر استوار کیا گیا. اگرچہ اور بھی روایتیں ہیں مگر سب سے اہم یہ روایت ہے. تو یہ ولایت فقیہ کا نظریہ آیا ہی اس وجہ سے, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء قبول کرتے آ رہے تھے اس روایت کو, تب پھر اس روایت سے انتفاق کر کے فتویٰ دیا گیا. مگر ناداز ہو وہ اس قدم کی بات کہتے ہیں کہ امام معصوم کے بعد آج تک کسی شخصیت نے کس انداز سے ان چیزوں کو پیش نہیں کیا. چنانچہ شجاعت کا مسئلہ بھی ایک ایسا ہی مسئلہ, جبکہ یہ مسئلہ شجاعت کا مسئلہ ہے, فقہ کا مسئلہ 14 سال کے مجتہدین کے بچے موجود ہیں, ان کے نظریات ہیں, آج کوئی بالکل نیا نظریہ نہیں آیا. اور میں ضمن یہ بات کہہ دوں کہ ایک ایسی شخصیت گزری جس انقلاب اسلامی ایران کے دن میں, بہت مختصر مجھے بات کرنا, آج تفریح نہیں کی ہوگی, آج صرف یہ بتایا گیا کہ وجہ کیا پیش آ رہی. ایک ایسی شخصیت گزری ہے انقلاب اسلامی ایران کے سلسلے میں کہ جس کی خدمات ہے اور جس کو پروردگار عالم نے کچھ ایسی صلاحیتیں عطا کی کہ ان صلاحیتوں کو اگر کمال علم کے ساتھ استعمال کیا جاتا تو یقینی طور پر اس انقلاب اسلامی ایران کے اثرات بہت جلد ساری دنیا میں پہنچ جاتے. لیکن اس شخصیت صلاحیت رکھنے کے بعد علم کی کمی کی وجہ سے اکثر مقامات پہ ٹھوکر کھا گئی, اور وہ ہے ڈاکٹر علی شریعتی کی شخصیت. کہ جسے پروردگار طاقت لسانی دی تھی, تقریر عام فہم تقریر, جسے پروردگار نے قوت تحریر دی کہ اس کی رائٹنگ یا تحریر یا کتابیں جو ہیں عام فہم, ایک عام انسان بڑی آسانی سے اس کو سمجھ سکتا. اور کیونکہ مغربی مدارس میں تعلیم حاصل کر کے آئی تھی شخصیت, اس لیے کتابیں لکھنے کا انداز بھی ماڈرن انداز, جدید انداز, جو جدید پڑھے لکھے لوگوں کو جلدی متاثر کرتا. مگر دوسری جانب فارغ تقریر کی طاقت یا تحریر کی طاقت تو بیکار ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ وہ علم نہ ہو جسے زبان اور قلم سے پھیلایا جائے. اگر علم مکمل نہ ہو تو وہی غلطی ہوگی جو ڈاکٹر علی شریعتی کے مسئلے میں ہوئی, کہ میں نے اس سے پہلے ایک تقریر میں پورے فتوے بیان کیے تھے مہاراجے کے, کتنے مہاراجے نے ان کتابوں کو پڑھنا حرام قرار دیا, ایسی شخصیت کی کتابیں. اور شہید مرتضیٰ مظاہری کو جو یہ اعلان کرنا پڑا کہ اس شخصیت نے خدمت بہت کی ہے, بغیر علم کی کمی کی وجہ سے اپنی کتابوں میں اسلام کے خلاف اور مذہب شیعہ کے ضروری عقائد کے خلاف, ضروریات مذہب کے خلاف اتنی چیزیں لکھی ہیں کہ اگر ہم خاموش ہو جائیں, اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے چپ رہیں, تو گویا ہم اطمان حق کے ملزم ہیں. جو قرآن نے کہا کہ بعض ایسے ہیں کہ ان کے سامنے حق کو چھپایا جاتا ہے, باطل کو پیش کیا جاتا ہے, اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو شہید مطہری کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ مجرم بن جائیں گے, کہ ہمارے سامنے باطل پھیل رہا ہے اور ہم خاموش ہیں. اس لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس کی کتابوں میں خلاف اسلام اور خلاف مذہب بے شمار باتیں. اور پھر شہید کہتے ہیں کہ مجھے باوصوف ذریعے سے پتا چلا کہ خود اس کو بھی ان کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا. چنانچہ انہوں نے آخری زمانے میں اپنے کسی ساتھی کو یہ اجازت دی کہ میری ساری کتابیں مجتہدین کو دکھا کر جو غلط چیزیں ہیں وہ اس میں سے نکلوائیے, مگر کتاب سے مکمل نہ ہو سکا, انقلاب آئی اور اس کی مصروفیات. تو شہید مرتضی مطہری نے یہ جملہ لکھ دیا. اب یہ ڈاکٹر علی شریعتین, کیونکہ تاریخ کا اور فقہ کا اور اصول کا علم کم تھا, اس لیے یہ پہلی مرتبہ یہ نظریہ اس کا تھا کہ ہماری سیرت میں 1400 سال میں جتنے علماء گزرے ہیں وہ سب غلط ہیں, وہ سب مذہب سے ہٹ کر ہیں, ان سب نے غلط غلط باتیں ہم کو بنا کے دی ہیں. چنانچہ وہ کہتا بھی ہے کہ سیرت کی دو قسمیں, ایک سرخ سیرت اور ایک تو پہ سیرت, ایک الگ سیرت اور ایک تو قومی سیرت. یہ جو سیرت ہمارے پاس ہے کہ جس میں وہ لکھتا کہ ایک مستحد 45 سال پڑھتا ہے اور فقط ایک فوجی المسائل لکھتا ہے بس, یہ اس کی ساری زندگی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو مستحدین ہیں یہ ہے سفیشیت, یہ ہے سفیشیت, اولا کشیت کی نہیں تھی. تو یہ پہلی مرتبہ نظریہ اس نے پیش کیا کہ امام معصوم سے لے کر باقی تمام شیعت کے علماء کو ختم کر کے سلسلہ اپنے زمانے سے لا کے ملایا. تو بعض ایسے ہمارے یہاں مقدس کو پرہیزگار لوگ ہیں کہ جو واقعات علم کی کمی کی وجہ سے دھوکے میں آ گئے ہیں اور اس دھوکے کو مارنے